بوخا تین ذی قعدہ شریف 1427 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2006 عیسوی سورہ کافرون شریف 30واں پارہ. میں نے 3 تاریخ کل کے لحاظ سے کہی ہے، آج دن کے اعتبار سے 2 تاریخ تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قرآن پاک بند نہ کیجیے گا یہ سوچ کر کے کہ آپ کو سورت یاد ہے، اس کو کھول کے رکھیے گا. یہ سورہ کافرون شریف ہے، مکی ہے. اس میں ایک رکوع 6 آیتیں 26 کلمے 26 ورڈ اور 94 حروف ہیں، 94 لیٹرز اس کے اندر ہیں. اس سورت کو اور سورہ اخلاص شریف کو مفسرین نے سورتان المقشقشتان کہا ہے. سورت المقشقشہ یعنی یہ سورت شرک اور کفر سے بالکل بندے کو بری کر دیتی ہے. کوئی بھی لگاؤ شرک اور کفر سے نہیں رکھتی ہے. اسی طرح سورہ اخلاص شریف بھی ہے کہ شرک اور کفر سے ایک دم بری کر دیتی ہے بندے کو. کشاف لکھتے ہیں صاحب کشاف کہ المقشقشتان ای المبرئتان من النفاق، یہ دونوں صورتیں بندے کو نفاق ہائپوکریسی سے بری کر دیتی ہیں. ان کے پڑھنے سے بندے کے دل میں نفاق نہیں پیدا ہوتا. پھر بڑی عظیم سورت ہے یہ، اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر اتری ہے جس وقت اسلام اور کفر کی بڑی خوفناک لڑائی چل رہی تھی ہجرت سے پہلے، اور کفار و مشرکین حضور کی تعلیم، دعوت اور ارشاد سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس تحریک کو روکا کیسے جائے. انہوں نے ہر تحریک کو اپنے اعتبار سے روکا، روکنے میں کامیاب ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک چلائی ہے یہ تو ایسی عجیب تر تحریک ہے یہ کہ جس کو دیکھو ان کے دامن سے وابستہ ہوا چلا جا رہا ہے، اس کو روکا کیسے جائے. بڑی میٹنگیں کی گئیں اس کے تعلق سے. ایک روز ایک ڈیلیگیشن آپ کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچا. چونکہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا جان کے وصال شریف کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بڑا تحفظ کیا ہے، یہ ان کی زندگی میں کلمہ نہیں لکھا تھا، ورنہ حق یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کی اس قدر دیکھ ریکھ کی اور اس قدر محبت سے پیش آ کر کے ان کے ساتھ کوآپریشن کیا، ان کی معاونت کی ہے، بہت سارے لوگ اسی لیے ان کے ایمان کے قائل ہو گئے، حالانکہ ان کے تعلق سے خود قرآن مقدس کی آیت کریمہ اتری، انک لا تہدی من احببت، یہ محبوب جس کو آپ بہت دوست رکھتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے آپ کو یا آپ کے خاندان میں سے کسی نے، غالباً حضرت عباس ہیں جو ابو طالب کے بھائی ہیں، خواب میں ابو طالب کو دیکھا کہ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پیروں میں آگ کا جوتا پہنایا گیا ہے جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولتا ہے جس طرح سے کڑھائی میں تیل کھولا کرتا ہے. سیدی اعلی حضرت نے تو باقاعدہ اس پر بہت عظیم الشان تصنیف لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح، ابو طالب حضور کے بڑے فیور میں تھے، بڑی مدد کی ہے، قدم قدم مدد کی ہے، لیکن اخیر وقت میں جہاں سے جو ابو طالب کے پاس حضور پہنچے اور کہا کہ چچا صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے نبوت و رسالت اور اللہ کی توحید کی تصدیق کر دیجئے تو میں آپ کو اپنے انہی ہاتھوں سے جہنم کے انگاروں سے کھینچ لوں گا. تیار ہو گئے. اتنے میں وہ آ گیا جو وہاں کا سب سے بڑا خبیث تھا، ابو جہل. وہ آیا اور اس نے کہا ابو طالب زندگی گزار دی موت کی دہلیز پر پہنچ کر کے اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹ رہے ہو، اسی پر رسال ہو گیا. یہ افسوس کا مقام ہے. تو ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کر کے وہاں پہ ایک شکایت تھی کہ دیکھیے اب تک تو ہم لوگوں نے بڑے صبر اور ضبط سے کام لیا، لیکن اب بندھن ٹوٹنے والا ہے، ہم آپ سے کہے دے رہے ہیں، حالانکہ تشدد کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تشدد سے بعد آئے ہوں، تشدد جاری تھا، مار پیٹ، ہاتھ توڑنا، سر پھوڑ دینا، ہاتھ نکال دینا، یہ جاری تھا. اس کے باوجود بھی بڑی شریفانہ صورت بنا کر کے آئے کہ اب پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے، لہذا ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کچھ معروضات لے کر کے. یہ باتیں سن لیجیے، ان سے کہہ دیجیے اپنے بھتیجے سے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری عرب کمیونٹی، تمام قبائل کے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ آگے چلیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی ضرورت ہو تو ہم اتنا انبار لگا دیں سونے چاندی کا کہ زندگی بھر کھاتے رہیں، ختم نہ ہو. تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قبیلے کی کسی بڑی خوبصورت مہذب خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہر قبیلہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے, مگر ان کو روک دیجیے. ابو طالب نے حضور کو بلایا, میں یہاں پہ ذرا سا روک کر کے ایک نفسیاتی بحث قائم کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچے. حق جب مکمل حق ہوتا ہے اور فطرت جب مکمل حق کا ساتھ دیتی ہے اور ذہن جب مکمل حق کے ساتھ ہم آہنگی رکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی لالچ اس کے قدم کو ہلا نہیں سکتی ہے. لیکن جب زبان سے تو حق کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور دل کے اندر کوئی اور چیز چھپی ہوتی ہے تو آدمی ذرا سا بھی لالچ کے اوپر ڈگمگا جایا کرتا ہے. یہی فرق ہے پیغمبر غیر پیغمبر کے درمیان. ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی بات تھی, پورا جزیرۃ العرب آپ کو سردار بنا لے گا صاحب, آپ آگے چلیں گے, آپ کی جے جے کار منائی جائے گی, قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دیں گے ہم, مگر ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. اتنی سی بات, سیدھی سی بات. آج کل کا اسلام و ایمان کا نعرہ لگانے والا ہوتا تو لوگ تھوڑا منہ پھیلاتے, وہ تو کتنا بڑا منہ پھیلاتا کہ دو چار کروڑ کی بات نہیں ہے, ہمالیہ کے برابر بھی اگر ہوتا تو وہ نگل لیتا اس کو اور ڈکار تک نہیں لیتا. کر رہے لوگ یہاں پہ یار امریکہ میں, امریکہ کیا پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. لابی جو چل رہی ہے اس کی زبان میں تقریر کیا نا میں نے, اس تقریر کے پیچھے جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب حقیقتوں کے رخ سے پردہ اٹھے گا اور ایک ایک کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا, وہ دن دور نہیں ہے. حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. حضور نے فرمایا چچا جان آپ اپنی بات ختم کر چکے, آپ میری طرف سے ان سے کہہ دیجئے گا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے, بائیں ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دے, اور یہ چاہیں کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت سے رک جاؤں تو یہ ناممکنات میں سے ہے, کوئی نہیں سکتا ہی. یہ ان کو بتا دیجیے گا میری طرف سے. دیکھ لیجیے ذرا, یہ ہے نبی کا معیار. دوسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لے لیجیے, جب حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے واپس آپ کو یہ حکم الہی ہوا اذهبا الى فرعون انه طغى, موسیٰ تم اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ, بڑی سرکشی کر رہا ہے وہ. گھر پہ گئے, صرف والدہ سے سلام کیا اور بارہ آدھی رات کو جا کر کے نمرود فرعون کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور دربار میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا. پھر جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا ہے وہ منظر آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بڑے بڑے سورماؤں کے قدم ہل جائے. ایک طرف امٹتا ہوا جادوگروں کا سیلاب ہے اور ایک طرف اللہ کے دو پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اگر کسی غلط نظریے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے. اس سے بات قدمی کے ساتھ, اور مسلمان کے لیے لازم ہے بھی کسی سے بات قدمی کے ساتھ رہے. یار دیکھو کچھ مجذوبانہ انداز میں گفتگو کر دیا کرتا ہوں, اس کو دماغ میں نقل کر لیا کیجیے. ایک بات یاد رکھیے گا, آدمی اگر آپ سے کوئی غلط کام کروا کر کے اور آپ کی جھوٹی تعریف کر کے دو چار چھ دس جملے بول کے دو چار چھ دس جملے لکھ کر کے کچھ اخباروں میں پرنٹ کروا کر کے پبلش کروا دے رہا ہے تو آپ کی ذات پر کیا اثر پڑ گیا ہے؟ چند لمحے لوگوں نے واہ 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 کر دیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کتنا بڑا مجرم بنا دیا, یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ کی بارگاہ کا کتنا بڑا مجرم بنا دیا ہے یہ نہیں سوچا اس نے, پھسل گیا, خاتمے میں لرزش آ گئی اور جھوٹ اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھا. اگر آپ اڑ جائیے, رک جائیے اور صرف یہ سوچ کر کے کہ اللہ ہی حافظ و ناصر ہے, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بے شک آپ کی مدد ہوگی. نمبر دو, جب حق پر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی مخالفت میں بہت طوفان اٹھتے ہیں. یہ دیکھیں سامنے تفسیر چل رہی ہے ہماری, یہی دو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے. ہماری زندگی ایک نمونہ ہے اس شہر کے لیے, خاص طور سے نمونہ ہے اس شہر کے لیے ہماری زندگی, کہ حق پر عمل کرنے کے لیے کتنی مخالفتیں ہیں, کتنی دشمنیاں ہیں, کتنی بدزبانیاں ہیں, مگر کیا میرا کوئی بال بیکا کر سکے آج تک؟ لوگ زیادہ دور جگہ جاتے ہیں. یہ چاند کا مسئلہ ہے, لے لیجیے یہ چاند کا مسئلہ, عید اور رمضان کے چاند کا مسئلہ, کیا اکھاڑ لیا میرا لوگوں نے, کتنے بال اکھاڑ لیے, سر کے بال نوچ لیے میرے. میں اسی طرح سے ماشاءاللہ صحت مند ہوں جیسے پہلے کام کرتا تھا, کر رہا ہوں, راستے بھی چلتا ہوں کچھ, مگر مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. مجھے امید ہے کہ میرا رب بھی راضی ہو چکا ہے, میرے رسول مجھ سے راضی ہو چکے ہیں انشاءاللہ. تو من شاء رسول. ابو طالب نے جب یہ کہا کہ بھتیجے ایسی صورتحال ہے, دیکھو فیصلہ کر لو, یہ مان جاؤ, چھوڑ دو, کیا لگا ہوا ہے. ہوتا ہی لوگ کیا لگا ہوا ہے یار, کیا پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ابھی خالی آپ ہی خالی رہ گئے ہیں. یاد رکھیں کبھی حق بولنے والے کے دل شکری نہ کیجیے گا. آپ اس کے ساتھ دو قدم نہیں چل سکتے, نہ چلیے, لیکن دل شکری نہ کیجیے گا کہ اس کا حوصلہ پست کر دیجیے, ایک دم ڈسکرج نہ کیجیے گا. کسی کہ آپ ڈسکرج کر دیے اس کو اور اس کے آگے بڑے قدم رک گئے, تو اس جرم کے اندر آپ بھی خود پھنس گئے بری طرح سے. یاد رکھیے گا, آپ نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ چچا جان یہ صورتحال ہے, میں توحید کی جو دعوت کو لے کر کے بھیجا گیا ہوں میں اس سے رک نہیں سکتا ہوں, یہ میرا فیصلہ ہے. کام چلتا رہا. اس کے بعد کچھ دن اور گزرا, ایک دوسرا ڈیلیگیشن آیا, اس میں بھی بڑے بڑے کفار مکہ تھے, قریش کے مطلب کہ بڑے بڑے لوگ تھے, ولید ابن مغیرہ, عاص ابن وائل سہمی, اسمد بن عبد المطلب, امیہ ابن خلف, یہ سب لوگ تھے بڑے بڑے لوگ. اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے ایک سمجھوتا کرنا چاہا. اس کو قریباً تمام مفسرین نے نقل کیا. اس وقت میرے پاس تفسیریں کھلی ہوئی ہیں, کشاف, ابن کثیر, مظہری, اسباب النزول للسیوطی, امام ابن جریر طبری کی تفسیر طبری, الجامع الاحکام القرآن, ضیاء القرآن, اور دو تفسیریں گھر دیکھ کر کے آیا ہوں, مدارک اور جلالین. اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں میں. سب نے یہ بات یاد کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ کو نہیں مانتے تو ایک اور سمجھوتا لے کر کے ہم آئے ہیں, آپ ایسا کرو کیا آپ ہمارے ساتھ اس میں تو کم سے کم کوآپریشن کر لو. کیا ہے بھائی ایسا کوآپریشن کرنے کے لیے؟ کشاف نے لکھا اس میں کہ روا ان رحت من قریش قال یا محمد هل مخط بعدین و نتبع دینک تعبد آلیتنا سنتن و نعبد الہ سنة فقال معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیره قالوا فاضطرم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك فنظرت فغزا إلى المسجد الحرام وفيه البلوى من قريش فقام على رؤوسهم فقرأ عليهم فأيسوا لا أعبد. يا آئے سارے سارے لوگ, ولید بن مغیرہ, عاص بن مائل, اسد بن عبد المطلب, امیہ بن خلف, اور کہا کہ محمد آئیے ایک مسئلے پر ہم دونوں مل کر کے کچھ سلوشن نکال لیں کہ آپ ہمارے دین کی کچھ دن اتباع کر لیں, ہم آپ کے دین کی کچھ دن اتباع کر لیں, ہے نا, ایک سال آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کر لیا کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے حق خدا کی عبادت کر لیا کریں. حضور نے فرمایا معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ، پناہ بخدا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. پھر کہا اچھا تو ایسا ہے فاستلم بعض آلہتنا، استلام کہتے ہیں ایسے دور سے ہاتھ دکھا کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لینا. آپ جو حج کرنے جاتے ہیں نا تو بھیڑ کے باعث جب آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کا، چومنے کا، کس کرنے کا موقع نہیں ملتا تو قطعی مسئلہ یہی حدیث پاک کی روشنی میں کہ اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف اس طرح کر کر کے چوم لیجیے ہاتھ کو اور ثواب شروع کر دیجیے، اس کو استلام بولتے ہیں. تو ایسا ہے کہ آپ عبادت میں ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کا استلام کر لیجیے. وہ ہمارا دیکھیے لات ہے، وہ منات ہے، وہ عزا ہے، وہ حبل ہے، آپ اپنے ہاتھوں کا اس طرح اشارہ کر کے چوم لیا کیجیے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو یہ سورت پاک اتری. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت تھی. اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورت پاک اتری تو حضور پھر مسجد حرام شریف تشریف لے گئے، اور اس وقت مسجد حرام میں قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقام علی رؤوسهم فقرا علی، حضور وہاں پہ گئے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہہ کر کے مایوس ہو گئے. اس کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے سورہ کافرون شریف کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اب اس کے تعلق سے کچھ اور بات باتیں ہیں، اس کو آپ سنیں. علامہ قرطبی نے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں اس کی فضائل کی جو نقل کی ہیں، اس کو میں پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر آگے چل رہا ہوں. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے سیانت کی، انہا تعدل ثلث القرآن، سورہ کافرون شریف تہائی قرآن کے برابر ہے. دوسری حدیث، عبداللہ بن ناجیہ نے کہا کہ ہم سے یوسف نے حدیث جان کے، انہوں نے کہا ہم سے قعنبی نے اور ابو نعیم نے، وہ حضرت موسیٰ بن مردان سے وارث روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا قل الکافرون تعدل ربع القرآن، سورہ قل الکافرون یہ قرآن کے چوتھائی کے برابر ہے، چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اور اس روایت کو تمام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور جس سے پہلے سورہ زاد الزلزل ارض زلزالہ کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ سورہ زلزال شریف اور یہ سورہ قل الکافرون شریف یہ دونوں ربع قرآن کے برابر ہیں، چوتھائی قرآن کے برابر ہیں. ایک اور حدیث پاک نقل فرمائی انہوں نے، کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر فی سفر فقرا قل الکافرون وقل اللہ ثم قال قرأت بكم ثلث القرآن وربعه. حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے ایک سفر کے دوران اپنے اصحاب صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی تم لوگوں کے لیے جو نماز میں تلاوت کی ہے تو اس میں جو دونوں سورتیں پڑھی ہیں تو اس میں ایک سورت تہائی قرآن کے برابر ہے اور ایک سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں، بڑی عظیم الشان حدیث پاک ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ایک صحابی ہے، یہ حضرت معاویہ میرے معاویہ نہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کی ایک روایت نقل کی گئی ہے. ابن کثیر نے اس کو نقل کیا اور بھی کئی ایک بہت مفسرین نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ عن ابی اسحاق عن جبلہ ابن حارثہ وواقع زید ابن حارثہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اويت الى فراشك فقرا قل يا ايها الكافرون حتى تمر باخرها فانها براءه من الشرك. حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں جبلہ ابن حارثہ سے, اور جبلہ ابن حارثہ یہ حضرت زید ابن حارثہ کے بھائی ہیں. حضرت زید ابن حارثہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں, ان کے تعلق سے فلما قضى زید منها وطرا کی آیت کریمہ اتری, اور جن کے عقد پاک میں حضرت زینب بنت جہش تھیں, پھر ان سے طلاق جب ہوئی تو حضور نے اپنے عقد پاک میں لیا تھا. یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, حضور نے فرمایا تھا جب تم رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جایا کرو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ جب تم وہ پڑھ لو گے تو حتی تمر بآخرہا فإنها براءۃ من الشرک, جب تم پوری کر لو گے اس سورت کو تو تم نے شرک اور کفر سے براءت ظاہر کر لی ہے. اور اب آدمی سوچے کہ اگر مان لیا اسی رات اسی حالت میں انتقال کر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مومن کامل بن کر کے انشاءاللہ اٹھایا جائے گا پھر وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مکمل شرک سے براءت ظاہر کر دی. ابھی ترجمہ آ رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. قل یا ایھا الکافرون, تم فرماؤ اے کافرو, نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں, اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گی جو میں پوجتا ہوں. یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں ایک چیز بیان فرمائی گئی ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ کافر کی جمع عربی میں دو طریقے سے لائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے جو یہاں ذکر ہوئی ہے کافرون, اور دوسری جمع آتی ہے کفار. اس کا ایک طریقہ عربی گرامر کا ہے. یہ کافرون یا کافرین جو جمع ہے اس کو جمع سالم بولتے ہیں, اور کفار جو ہے وہ جمع مکسر بولتے ہیں, یعنی جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. اور جمع سالم میں واحد کا وزن ٹوٹنے نہیں پاتا. مثلاً کافر ہے, وانون لگا کر کے کافرون کر دیا تو کافر اپنی جگہ رہ گیا, وانون سے جمع بنا دی گئی. تو پہلا جو اس کا سنگولر تھا وہ ختم نہیں ہوا نا, اپنی حالت پر رہ گیا, اس لیے اس کو جمع سالم بولتے ہیں. اور جمع مکسر جو ہوتی ہے کسر نمانے توڑنے ہوتے ہیں. جب چونکہ کافر سے کفار بنایا گیا تو اس بنیاد پر یہ اس کا سنگولر کا وزن سلامت نہیں رہے تھے, جہاں اس لیے کوئی جمع مکسر بولتے ہیں تو اس کی دونوں جمعیں آتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, لا اعبد, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک ہی بات کو چار مرتبہ بیان کیا گیا ہے. ایک ہی بات کو چار مرتبہ بیان کیا گیا, تکرار ہے اس کے اندر, اور تکرار سے کلام کی تاکید مقصود ہوا کرتی, کلام کو امفسائزڈ کر دیا جاتا ہے, موقت کر دیا جاتا ہے کلام کو. اب سنیں آیت نمبر دو لا اعبد ما تعبدون کی تاکید آیت نمبر چار کر رہی ہے, اس لیے میں نے کہا تھا قرآن پاک بند نہ کیجیے گا. لا اعبد ما تعبدون کو ولا انا عابد ما عبدتم امفسائز کر رہا ہے, اور ولا انتم عابدون ما اعبد آیت نمبر تین کو آیت نمبر پانچ امفسائز کر رہی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد سیم آ گئی ہے. اعلی حضرت کے ترجمے کی خوبی میں سے پہلے بتائی چکا ہوں, یہاں اور کلیئر کر دیا انہوں نے. اس لیے دو آیتوں میں جب ترجمہ کیا ہے تو پریزنٹ کا کیا ہے, حال کا کیا ہے, اور اس کے بعد جو ترجمہ کیا ہے ماضی اور مستقبل کا کیا ہے, پاسٹ اور فیوچر کا کیا ہے. پھر ترجمہ دیکھیں اس کا, نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو, پریزنٹ ہو میرا, اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں, پریزنٹ ہو گیا, اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا, پوجوں گا فیوچر, پوجا پاسٹ, اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں, پاسٹ اور پریزنٹ. یہ خوبی ہے اس کلام کی, یعنی تینوں زمانوں کو یہ محیط ہو گیا ہے. تم نے ماضی میں جتنے کفریات کیے ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں, تم اس وقت جو کفریات کر رہے ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں, تم فیوچر میں جو کفریات کرو گے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. اور تین ہی زمانے ہوتے ہیں, تو گویا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے فکر کو ایک دم روک کر کے رکھ دیا ہے, اور ایسا مایوس کر دیا کہ یار ہو سکتا تھا, اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, پہلے ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں کیا بھی نہیں کر رہا, مگر فیوچر میں کوآپریشن کرنے کی امید تو رکھتے, اس کو بھی رد کر دیا ہے. نہیں, نہ اب ہم تمہارے ساتھ کوئی کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ہیلپ, کوئی معاونت, نہ ماضی میں کیا ہے نہ فیوچر میں کریں گے, ہاتھ دو بیٹھو اپنے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کفر کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, دماغ سے یہ بات نکال دو, نہ ماضی میں کبھی کیا ہے, نہ حال میں کر رہے ہیں, نہ فیوچر میں ہم کریں گے. اسی لیے اس آیت کریمہ کو اس انداز بیان فرمایا گیا ہے. ایک اور بات یہاں بیان فرمائی گئی ہے, ما اور من, یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں کسی چیز کو جاننے کے لیے. جب پوچھا جائے عربی میں ما ہذا, یہ کیا ہے, تو ما جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں ما جو ہے وہ غیر عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عربی میں من عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر پوچھا جائے یہ کون ہے, اردو کے ترجمہ دیکھیے فرق ہو گیا نا, ما ہذا یہ کیا ہے, من ہذا یہ کون ہے, اپنی زبان میں آپ کسی کتے کو نہیں پوچھ سکتے ہو کہ من ہذا. اگر کوئی کتا گزر رہے تو آپ اس سے ہی نہیں پوچھو گے من ہذا, کیا پوچھو گے, ما ہذا یہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی گزر رہا تو آپ اس سے نہیں پوچھو گے ما ہذا یہ کیا ہے, اس سے کیا پوچھو گے, من ہذا یہ کون ہے. یہاں جو انداز بیان ہے سورہ پاک کا وہ یوں اگر ہوتا کہ لا اعبد من تعبدون, توجہ کیجیے گا ذرا, لا اعبد من تعبدون ولا انتم عابدون من اعبد ولا انا عابد من عبدتم ولا انتم عابدون من اعبد, تو بات زیادہ کے لیے سمجھ میں آتی. لیکن نہیں, من سے جب سوال کیا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ عقل والوں کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے, اور ذات کی ذات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, من ہذا یہ کون ہے, یعنی اس کو بتاؤ کہ یہ انسان ہے, جنات ہے, فرشتہ ہے. اب آپ نے کہہ دیا کہ ہذا انسان, یہ انسان ہے, تو اب انسان کی جزیات دیکھ لیجئے, جو چیزیں انسان کے لیے لازم ہیں آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے, اس کی کیفیت, اس کی حقیقت, اس کی ماہیت جاننے کی کوشش کی ہے. لیکن جب ماں سے سوال کیا جائے گا تو اس کے ایٹریبیوٹس اور صفت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اب اگر زید آ گیا تو زید کی عالمیت اگر معلوم کرنی ہے, ڈاکٹر ہے, لائر ہے, انجینئر ہے, تو پوچھا جائے گا مازاد وہ کیا ہے, مہادا یہ کیا ہے. اب ماہیت نہیں پوچھی جا رہی اس کی, اب اس کی ڈگری پوچھی جا رہی, ماں آدھا یہ کیا ہے, ڈاکٹر ہے, آدھا دکتور, مہندس, موظف, کیا یہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آفیسر ہے, کیا چیز ہے یہ. تو ماں کے ذریعے سوال کیا گیا. یہاں پہ جو سوال ہے وہ سمجھنے کی میں نے اس کو تفصیل اس لیے کر دیا تاکہ بات دماغ میں آ جائے. ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے کہ لائق عبادت کیا ہے, کون ہے عبادت کے لائق, کون ہے کس کی عبادت کی جائے, وہ جو رزاق ہے, خالق ہے, رازق ہے, مسجود الہ ہے, ناصر ہے, معین ہے, حی ہے, ممیت ہے, اسی کی عبادت کی جائے گی نا, اسی کی جائے گی نا. تو اسی بنیاد پر یہاں پہ لفظ ماں کے ذریعے سوال کیا گیا ہے کہ کوشچن فار ایٹریبیوٹ ناٹ فار, کیا کہیں گے اس کو انگلش میں, کہ ذات کے بارے میں, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں سوال نہیں اس کی کیا جا رہا ہے. تو لا عبد ما تعبدون, یہ جو تم پوجتے ہو ہم نہیں پوجتے ہیں اس کو, کیا ہے وہ, یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت, کنکر, پتھر, لکڑی, مٹی. ارے صاحب, بتوں کے تعلق سے جو ان کے نظریات بیان فرمائے گئے ہیں, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, دیکھیے, قاله الافس المبرد قيل انهم كانوا يعبدون الاوثان فاذا ملوا وطنا وطئموا العبادة له رفضوه ثم اخذوا وطنا غيره بشهوات نفوسهم فاذا مروا بحجارة توجبهم القوا هذه ورفعوا تلك فعزلوها ونسبوها آلة يعبدونها. ان کی صورتحال یہ تھی, جو بتوں کو پوجتے تھے تو جب ان کی طبیعت بھر جاتی نا تو اس بت کو پھینک دیا کرتے تھے, اس کے بعد اور جاتے کہیں پہ کوئی چیز اور پسند آتی تو اپنی خواہش کے مطابق کسی اور کو اٹھا لیتے, اور جب کسی پتھر اتھر کے پاس سے پاس سے گزرتے وہ لوگ تو کوئی پتھر اگر پسند آتا تو اس کو اٹھا لیتے اور لا کر کے گھر میں رکھ کر کے اس کی عبادت کرتے تھے. یہ تو ان کی صورتحال تھی, یہ ان کی صورتحال تھی. ابو جہل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک بت بنوایا تھا, چھوٹا سا, تو اپنی آستی موڑ کر کے اس میں رکھا رہتا تھا وہ, اور اس کے بعد جہاں اس کا دل چاہتا کہ میں اپنے جھوٹے خدا کی عبادت کروں تو آستین سے نکال کر کے زمین پر رکھتا تو سجدہ کرتا, پھر اس کی آستین میں رکھ لیتا رہے گی چلتا بچتا. یہ تصور خدائی تھا ان کا, تصور الہ ان کا تھا, تصور عبادت ان کا تھا. اسی کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا کہ ماں سے مراد اس ذات کا سوال نہیں ہے, بلکہ یہ جو کنکر, پتھر, لکڑی کے جو بت بنا کے رکھے ہوئے ہو, اس کے تعلق سے سوال تم سے من سے نہیں کیا جائے گا, ماں ہی سے کیا جانا چاہیے. نمبر دو, ماں یہ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں الذی کے معنی میں, الذی کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے جو. اس بنیاد پر یہاں پہ آ رہا ہے تو ترجمہ یہ کہ جو تم پوجتے ہو ہم نہیں پوجتے ہیں, جو تم پوجتے ہو ہم نہیں پوجتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں. فرق ظاہر ہے, میں ایک معبود برحق کے ساتھ رفیق بشاری جھکاتا ہوں, میرا رزاق وہی ہے, مجھے حیات و موت دینے والا وہی ہے, میری ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ مصطفیٰ کہہ دیجئے, میری نماز, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو جو میں پوچھتا ہوں تم کہاں پوچھتے, اگر تم وہی پوچھتے تو یہ جھگڑا کا پیدا ہوتا. یہ جو افتراق پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم پیچھے پڑے ہوئے ہو, دشمنی اور اعناد کی انتہا کو پہنچ گئے, یہ صورتحال کا پیدا ہوتی. اور اس کے بعد ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو حالت کفر میں مرتا ہے وہ سیدھے جہنم میں جائے گا, جو حالت کفر میں مرتا ہے یا شرک میں مرتا ہے وہ سیدھے جہنم میں جائے گا, کوئی روح رعایت نہیں اس کے لیے. ہم نے ابھی اس سے پہلے واقعہ حدیث کا واقعہ سنا دیا ہے کہ جب ابو طالب جیسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی حضور کی ناز برداری میں گزار دی اور کلمہ طیب کی توفیق میسر نہ ہوئی, تو خود حدیث پاک کا تیور بول رہا ہے کہ آگ کا جوتا اڑے جہنم میں پہنایا گیا ہے, تو اب دنیا میں اور کون مشرک اور کافر اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی بخشش کبھی ہو جائے گی؟ یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو حضور سے کہا جا رہا ہے قل, آپ کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافروں, خطاب کس سے ہے, کون لوگ ہیں وہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جن کے تعلق سے آیت اتری ہے. سارے کفار و مشرکین نہیں, یا سارے کفار و مشرکین شامل کر لیے جائیں جن لوگوں نے ماضی میں کفر کیا، اگر اسی کفر پر قائم رہ کر کے مرے یا مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اسلام کی نعمت عظیمہ نعمت عظمہ ان کو حاصل ہو گئی تو خطاب کفر سے ہے، حکم کفر کا بیان کیا جا رہا ہے، اسلام کا تو نہیں نا، اسلام جو ہی آدمی قبول کرتا ہے کفر کی ساری غلاظتیں دھل دی جاتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے تو اس وقت وہ ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو، یہ لہذا یہ خطاب بھی یہیں پہ ہو گیا ختم۔ اخیر میں آپ کے آیت کریمہ کا انداز جو ہے یہ دیکھیں آپ، لکم دینکم ولی دین، یہ آیت ابن سوائل اور ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا دین، مایوسی بڑھا دو اپنی، اس خیال کو دماغ سے نکال دو کہ محمد عربی کبھی تمہارے بتوں کو ہاتھ تک لگائیں گے، اس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے بھی، کبھی ایک سال ایک مہینے کی عبادت کرنا تو بہت بڑی بات، کبھی ہاتھ بھی لگائیں گے، اس کو دماغ سے نکال دو، لکم دینکم ولی دین، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لکم دینکم ولی دین آیت منسوخ ہے، ڈیلیٹڈ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ پوری آیت سورہ ہی منسوخ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ پوری سورہ ہی منسوخ ہے، یہ نہ صرف یہی ہے، اور اس کی وجہ بتلائی ہے کہ یہ جو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وکان ھذا قبل الامر بالقتال فنسخ بآیت السیف، جب تک جہاد اور جنگ کی قتال کی آیت کریمہ نہیں اتری تھی اس وقت تک یہ آیت کا حکم باقی تھا، پھر جب آیت جہاد اتر گئی، آیت جہاد مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں اتری ہے، یاد رکھیے گا، یا ایھا النبی اجاہد الکفار والمنافقین فاغلظ علیہم، اے نبی اب کفار و مشرکین سے آپ جہاد کیجیے، ان کے ساتھ سختی برتیے، اس لیے کہ بہت تنگ کیا ہے آپ لوگوں نے، بہت ستایا ہے، تو اب یہ نہیں کہ تمہارا دین میرے لیے بھی رہ دین، نہیں، اب دین صرف اسلام ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے، کیا بات ہو جائے، اب دین صرف اسلام ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، دین میں کوئی اکراہ، کوئی ناپسندیدگی، کوئی جبر نہیں ہے، اور پھر فرما دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی صرف دین ہے بس، اور کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہ آیت منسوخ ہے، اس پر بہت سارے علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ علامہ قرطبی نے یہاں پہ اس آیت کا پورا تجزیہ کیا ہے، اس کو انالیسس کیا ہے کہ آیت اگر اپنے ایگزیکٹ لفظ لہجے میں رکھی جائے تو کیسے ہوگی، اس کو بیان کرنے کے بعد میں اس صورت کی تفصیل ختم کر دے رہا ہوں، لیکن اخیر ان نامان لایا تفضیل اس طرح سے ہے، قل یا الکافرون لا اعبد الاصنام التي تعبدونها ولا انتم عابدون الله عز وجل الذي اعبده لاشراككم به واتخاذكم الاصنام فان زعمتم انكم تعبدونه فانتم كاذبون لانكم تعبدون مشركين فانا لا اعبد ما عبدتم اي مثل عبادتكم، کہتے ہیں کہ قل یا الکافرون کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے، سورت اس طرح سے ہونی چاہیے، یہ تھی سورہ کافرون شریف کی تشریح۔ اب اس کے بعد سورہ نصر شریف آ رہی ہے ایمان تازہ کے لیے۔